الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق فرشتے ہیں جو سراپائے خیر ہے. وہ اللہ رب العزت کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے, ان سے شر کا اور برائی کا کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوتا جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو. وہ سراپائے خیر ہوتے ہیں, نوری. اور دوسری مخلوق ہیں جنات, یہ سراپائے شر ہوتے ہیں. اور تیسری مخلوق ہے حضرت انسان, یہ خیر اور شر کا مجموعہ ہوتا ہے. اگر انسان اپنے اندر موجود شر کے اوپر غالب آ جائے تو یہ اتنا آگے پرواز کرتا ہے کہ فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے. لیکن اگر انسان کے اوپر شر غالب آ جائے تو یہ شیطان اور جنات سے بھی آگے نکل جاتا ہے. تو انسان خیر اور شر کا مجموعہ ہوتا ہے. جس طرح ہر انسان کو اللہ رب العزت نے دو چیزوں سے وجود بخشا, ایک روح اور دوسرا جسم. جسم کا تو ہم بہت خیال رکھتے ہیں, کہیں پر کوئی نشان ہو تو اس نشان کو, اس داغ کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کوئی بیماری لگ جائے تو ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں. تو ہمیں ہر وقت اپنے جسم کی فکر لاحق ہوتی ہے کہ ہمارا جسم ایسا ہو کہ لوگ دیکھیں تو خوش ہو جائیں. صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے منہ کو دھونا, اپنے جسم کو صاف کرنا, یہ ہمارا عمل ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جسم کو مخلوق دیکھتی ہے. تو ہمیں ہوتا ہے کہ ہمارا جسم, ہمارا چہرہ صاف ستھرا ہونا چاہیے. جبکہ جو انسان کے اندر روح ہے, اللہ رب العزت اس کو دیکھتے ہیں کہ انسان کی روح کتنی پاکیزہ ہے. اور ہم لوگ روح سے اتنی ہی بے پرواہی اور لاپرواہی کی زندگی گزارتے ہیں. جس طرح ظاہری جسم کو بیماریاں لگ جاتی ہیں, اسی طرح انسان کی روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں. تو ظاہری جسم کے لیے ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں, حکماء موجود ہوتے ہیں, اور باطنی بیماریوں کے لیے مشائخ ہوتے ہیں. تو اس لیے کوئی باطنی بیماری اگر انسان کے اندر ہوتی ہے تو اس کو چاہیے کہ فوراً وہ کسی ڈاکٹر سے, روحانی شیخ سے تعلق کو قائم کرے, تاکہ وہ اس کو بتائیں کہ یہ روحانی بیماری تمہارے اندر موجود ہے, اس کا یہ علاج ہے. روحانی بیماریوں میں ایک بیماری ہے شہوت, ایک ہے غصہ, بخل, کینہ, حسد, تکبر, یہ سب کی سب روحانی بیماریاں ہیں. تو ان کا بھی علاج کرنا ہمارے اوپر لازم ہے. کیونکہ تصوف و سلوک کا مقصد 100% اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا کہ حضرت تصوف و سلوک کا مقصد کیا ہے، لب لباب کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا پورے تصوف و سلوک کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے. یہ پورے کے پورے تصوف و سلوک کا مقصد ہے. جب تک انسان ان اخلاق رذیلہ کو درست نہیں کر لیتا وہ تصوف و سلوک میں آگے نہیں بڑھ سکتا. 100% اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہوگا. آپ دیکھیں کہ اگر کوئی انسان ہو جس کو 100 رسیوں کے ساتھ باندھ دیا جائے تو وہ آزاد تو نہیں ہوگا، قید کہلائے گا، قیدی ہے، بندھا ہوا ہے. لیکن اگر اس انسان کی 95 رسیاں کھول دی جائیں تب بھی وہ آزاد نہیں کہلائے گا. اگر اس کی 98-99 رسیاں کھول دی جائیں وہ تب بھی آزاد نہیں کہلائے گا جب تک 100 کی 100 رسیاں نہ کھول دی جائیں. اسی طرح جب تک ایک بھی گناہ یا روحانی بیماری انسان کے اندر موجود ہے وہ آزاد نہیں کہلائے گا، وہ تصوف و سلوک میں آگے نہیں بڑھ سکے گا جب تک 100% گناہوں سے توبہ نہ کر لے، 100% ان روحانی بیماریوں کو ختم کرنے کا علاج شروع نہ کر لے. اس لیے حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ہماری اکثر توجہ اعمال ظاہری کی طرف ہوتی ہے جبکہ درستی اخلاق من وجہی ان سے بھی زیادہ ضروری اجزاء ہیں. ہم ظاہری اعمال تو بہت بھاگ دوڑ کے کرتے ہیں لیکن اخلاق کی جو درستگی ہے ہمارا اس طرف دھیان نہیں ہوتا. فرماتے ہیں کیونکہ اخلاق اعمال کے لیے بمنزلہ اصول کے ہیں، بنیاد ہیں اخلاق اعمال کی، اور فروع کے لیے درخت میں سے 2-4 شاخوں کا کٹ جانا اتنا اثر نہیں رکھتا جتنا کہ جڑ کے ایک ریشے کا کٹ جانا اثر رکھتا ہے. فرماتے ہیں کہ درخت کی اگر 2-4 شاخوں کو کاٹ دیا جائے تو درخت پر اتنا اثر نہیں ہوتا، اگر اس کی جڑ میں سے کوئی ایک ریشہ بھی کاٹ دیا جائے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. تو اسی طرح انسان کے یہ اخلاق اس کی اعمال کے جڑ کی مانند ہیں اور اس طرف ہماری توجہ کم ہوتی ہے. ہم اپنے ظاہری اعمال تو بہت اس کی فکر میں لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہو جائیں، بہتر ہو جائیں، لیکن جو ہمارے روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، اخلاق ہوتے ہیں، ہم ان کی طرف توجہ نہیں کرتے. تو اس لیے گناہوں سے بچے بغیر انسان روحانی راستے پر نہیں چل سکتا. آگے بڑھنا ہے تو 100% توبہ کرنی پڑے گی. تو ان روحانی اخلاق میں سے، روحانی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے شہوت. یہ شہوت کا جو لفظ ہے یہ اشتوا سے نکلا ہے اور شریعت میں اس کے معنی بہت وسیع ہیں. مختلف قسم کی شہوات ہوتی ہیں جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ شہوت کا ایک ہی مطلب ہے کہ مرد کا عورت کی طرف میلان ہونا، جبکہ شہوت کی اور بھی اقسام ہیں. شہوت کی ایک قسم ہے کہ لذیذ غذاؤں کی فکر میں رہنا، ہر وقت انسان اس فکر میں رہے کہ میں بہتر سے بہتر کھا لوں، شہوت شکم، ہر وقت اپنے پیٹ کی فکر ہو کہ مجھے اچھے کھانے مل جائیں، بہتر غذائیں مل جائیں. ہر وقت اسی فکر میں رہے، اسی کے اوپر سرچ کرتا رہے، اور ادھر ادھر مختلف جگہوں پر جا کر وہ اپنی اس شہوت کو پورا کرے. تو یہ شہوت شکم بھی انسان کے لیے مضر ہے. بعض لوگ اتنا زیادہ شہوت شکم کے پنجے میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ بھی کوئی انسان اس چیز میں آگے بڑھ سکتا ہے. حرص اور تمنا ان کے اندر ہوتی ہے کہ یہ چیز مجھے مل جائے، میں اس کو کھا لوں. اور یہ شہوت شکم بچوں کے اندر زیادہ ہوتی ہے. اس لیے اگر آپ دیکھیں تو بچے رات کے 2 بجے اٹھ جائیں گے، مجھے فلاں چیز چاہیے. بھئی دکانیں بند ہیں، میں کھلوا کے دیں. بھئی دکان اس وقت کون کھول کے دے گا؟ لیٹ جائیں گے، زمین کے اوپر ٹانگیں مارنا شروع کر دیں گے، بس مجھے ابھی کے ابھی یہ چیز چاہیے. اس لیے ایک بچہ کوئی چیز کھا رہا ہو تو دوسرا ضد کر کے کھڑا ہو جائے گا، مجھے یہ چیز چاہیے، اور دوسرا کہتا ہے میں کیوں دوں. تو بچوں کے اندر یہ چیز زیادہ ہوتی ہے، بڑوں کے اندر بھی بعض اوقات ہوتی ہے. حضرت والے صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت مرشد عالم خواجہ غلام حبیب رحمت اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا عبد الرحمن قاسمی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے یہ واقعہ خود سنایا. فرمانے لگے کہ جس وقت ختم نبوت کی تحریک چلی، حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے جو تحریک چلائی، تو گرفتاریاں ہو رہی تھیں اور لوگوں کو پکڑ دھکڑ ہو رہی تھی. تو فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کیا، تو میری بھی گرفتاری ہو گئی. تو لوگوں، پولیس والوں کو بھی پتا تھا کہ یہ لوگ بے ضرر ہیں، کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے، ایک مقصد کے تحت انہوں نے گرفتاریاں دی ہیں، تو وہ بھی کوئی سختی نہیں کرتے تھے. جیل کے اندر ان کو آزادی سے گھومنے پھرنے کی، ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کی اجازت تھی، لیکن 4 دیواری کے اندر. فرماتے ہیں کہ جب میں 4 دیواری کے اندر گیا وہاں، تو مجھے پتا چلا کہ وہاں پر حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ بھی موجود ہیں. تو مجھے اور حضرت کو ایک ہی جگہ کے اوپر رکھا گیا کہ وہ بڑے شیخ ہیں، بڑے استاد ہیں، ان کے سینکڑوں شاگرد، اور یہ ایک بڑے شیخ کے صاحبزادے ہیں، تو ان دونوں کو اکٹھا رکھا جائے. فرماتے ہیں کہ روزانہ اب ملنے والے لوگ ہوتے، ان کو شاگرد ملنے آتے، اور میرے پاس حضرت والے صاحب کے متعلقین آتے، تو کوئی نہ کوئی کبھی کوئی مٹھائی لے کر آتا، کبھی کوئی بسکٹ لے کر آتا، تو ہمارے پاس ڈھیر لگ جاتا. تو ہم دونوں نے سوچا کہ کیا کریں، تو یہ فیصلہ کیا کہ روزانہ کچھ کپ چائے بنا لیا کریں گے، 10-15 جتنی مٹھائی اور بسکٹ موجود ہوں گے، اور اتنے ہی قیدیوں کو روزانہ بلا کر ناشتہ کروا دیں گے تاکہ یہ ڈھیر نہ لگا رہے، استعمال میں آ جائے. فرماتے ہیں کہ روزانہ کبھی 10 کبھی 15 لوگ ہمارے پاس آ جاتے تو ہم ان کو ناشتہ کروا دیتے. ان دنوں ایک بندہ جیل کے اندر موجود تھا جس کا نام تھا مولا بخش. تو فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بیٹھا بات چیت کر رہا تھا کہ کل ناشتے پر کس کس کو بلانا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے مولا بخش کو بھی بلایا ہے. میں نے کہا حضرت آپ نے مولا بخش کو بلا لیا ہے تو پھر تو کسی اور کو بلانے کی ضرورت نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہ حضرت وہ تو بہت زیادہ کھاتا ہے. فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا بھئی کتنا کھا لے گا؟ ہم نے حساب لگایا تو پتا چلا کہ ہمارے پاس 10 کلو مٹھائی ہے، تو اگر ایک پاؤ بھی مٹھائی ایک آدمی کھائے تو 40 آدمی کے لیے کافی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ 10 کلو میں سے کتنی مٹھائی کھا لے گا؟ تو میں تھوڑا سوچ میں پڑ گیا. تو حضرت نے فرمایا کہ ہم سب سے پہلے صبح ناشتے پر صرف اس کو بلا لیتے ہیں، جتنا اس نے کھانا ہوا کھا لے، بعد میں جو بچ جائے گا ہم اتنے لوگوں کی اور ناشتہ کروا دیں گے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے 40 بندوں کے حساب سے چائے تیار کر لی اور مٹھائی بھی. اب صبح ہوئی مولا بخش صاحب تشریف لے آئے تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے سامنے مٹھائی کا ڈبہ رکھا اور چائے کا مگہ رکھ دیا. اب اس نے مٹھائی کھانا شروع کر دی, چائے کھانا شروع کر دی, ساتھ میں بات چیت بھی چلتی رہی. کرتے کرتے فرماتے ہیں میں مگے رکھتا رہا, مٹھائی کے ڈبے رکھتا رہا, وہ 10 کلو مٹھائی کھا گیا اور 40 کپ چائے پی گیا. فرماتے ہیں کہ اب جب اس سارا کچھ کھا لیا, کھانے کے بعد اس نے دائیں بائیں دیکھا, کچھ رہ تو نہیں گیا. فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے دائیں بائیں دیکھا کچھ نہیں بچا تو کہنے لگا حضرت اب مجھے اجازت دیجئے میں جاؤں. تو حضرت خواجہ غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ سمجھے کہ اب اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا ہوگا تو اب جانے کی جلدی ہوگی. تو حضرت نے اس کو فرمایا کہ بھئی اتنی جلدی کیا ہے, تھوڑی دیر ہمارے ساتھ اور بیٹھ جاؤ. کہنے لگا حضرت نہیں, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میرا ناشتہ چودھری فضل الہی کی طرف ہے, تو میں نے وہ جا کے بھی کرنا ہے. تو بعض لوگ اتنے کھانے پینے کے خوراک کے رسیا ہوتے ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ یا اللہ جاتا کہاں ہے. حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا, بالکل پتلا دبلا سا انسان تھا لیکن وہ اتنا کھاتا تھا. کہنے والے نے کہا گو ہاتھوں میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے, گو ہاتھوں میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے, رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے. کہ کھانے کی ہمت تو نہیں لیکن کم از کم میرے سامنے پڑا تو رہے نا, میں دیکھتا تو رہوں. تو یہ شہوت شکم بھی انسان کے اندر ہوتی ہے. اسی طرح ایک شہوت ہوتی ہے عمدہ لباس پہننے کی. ہر وقت انسان اس فکر میں ہوتا ہے کہ میں نے کون سا لباس پہننا ہے, کس طرح سجنا سنورنا ہے. اور یہ والی شہوت خواتین میں زیادہ ہوتی ہے. نماز میں بھی کھڑی ہوں گی تو اپنے میچنگ کے بارے میں سوچیں گی کہ اس شیڈ کا کپڑا, اس شیڈ کا کپڑا, میں نے فلاں ٹائم پہ کیا پہننا ہے. شادی بیاہ پر بھی جائیں گی تو دوسری خواتین کے کپڑوں کے اوپر نظر ہوگی, اور اگر کسی نے انہی جیسا کوئی سوٹ پہن لیا تو پھر تو واپس گھر میں قیامت برپا ہوگی کہ اس نے میرے جیسا کیسے پہن لیا. تو یہ خواتین میں زیادہ ہوتی ہے کہ اس فکر میں کیا سوٹ پہننا ہے. پوری الماری کپڑوں سے بھری ہوگی پھر بھی کہیں گی پہننے کے لیے کچھ بھی نہیں. ہر عورت کو اپنی زندگی میں دو غم ضرور لگتے ہیں جس کو یہ شہوت ہوتی ہے, شہوت لباس کی. ہر عورت کو کیا, جب بھی الماری کھولتی ہے نا تو اس کو دو غم ضرور ہوتے ہیں, ایک پہننے کو کپڑے نہیں اور دوسرا رکھنے کو جگہ نہیں. اتنے کپڑے ہوتے ہیں کہ رکھنے کو جگہ نہیں ہوتی لیکن پہننے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا. اس لیے دکان پر جائیں گی تو طرح طرح کے کپڑے دیکھیں گی. ایک خاتون کفن لینے گئی تو دکاندار کو کہتی ہے اس میں کوئی اور شیڈ دکھاؤ. یہ حالات ہے, ہر وقت ان کو ہوتا ہے کہ میچنگ ہو, میرے ساتھ میرے فلاں سوٹ کے ساتھ مل جائے, فلاں کے ساتھ مل جائے. تو یہ خواتین میں زیادہ ہوتی ہے. اس لیے بچپن سے ہی اگر آپ چھوٹی بچیوں کو بھی دیکھیں, ابھی عمر چھوٹی ہوگی لیکن ان کو بھی اس چیز کی سینس ہوتی ہے کہ یہ میچنگ نہیں ہے, یہ اچھا نہیں ہے. اسی وجہ سے پھر گھروں کو بھی سجاتی ہیں, سنوارتی ہیں. اور مرد اس معاملے میں بالکل لاپرواہ ہوتے ہیں, ان کو نہیں پتا ہوتا لیکن خواتین کو فوراً ایک نظر میں پتا چل جاتا ہے. تو یہ شہوت لباس جو ہے یہ بھی انسان کے اندر موجود ہوتی ہے. اور ایک اور شہوت ہوتی ہے کہ ہر وقت باتیں بکھارنا, باتیں کرنے کی شہوت. باتونی لوگ, ان کو باتیں کرنے کا اتنا مزہ آتا ہے, اتنا مزہ آتا ہے کہ ہر وقت ان کا دل چاہتا ہے کوئی نہ کوئی ہمارے پاس رہے, ہم باتیں ہی کرتے رہیں. اگر ظاہری طور پر کوئی نہیں ہوگا تو فون اٹھا لیں گے, فونوں پہ بات کرنا شروع کر دیں گے. ان کو چین نہیں آتا کہ ہم باتیں کیے بغیر کیسے رہتے ہیں. اس پر ایک شاعر نے کہا یا دن کی باتیں ہوتی ہیں یا رات کی باتیں ہوتی ہیں, یہ دنیا ہے, اس دنیا میں ہر بات کی باتیں ہوتی ہیں، دن رات تمہاری محفل میں دن رات کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ بات نہیں ہوتی لیکن بے بات کی باتیں ہوتی ہیں، جس بات کی باتیں ہوتی ہیں اس بات کی کوئی بات نہیں، جس بات کی کوئی بات نہیں اس بات کی باتیں ہوتی ہیں، اور جس بات پہ اتنی بات بڑھی اس بات کی کوئی بات نہ تھی۔ حضور، جب بات پہ بات آ جاتی ہے تب بات کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہر وقت ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم باتیں کرتے رہیں، گفتگو کرتے رہیں۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں باتیں کرنے کے لطف کا تو پتہ ہے، خاموش رہنے کے لطف کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، اس لیے اللہ والے زیادہ تر خاموش رہتے ہیں، ان کو اس میں بھی لطف آ رہا ہوتا ہے، وہ خاموشی میں وقت گزارتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ خاموش طبع تھے، خاموش رہتے تھے، اس کے اندر ان کو لطف آتا تھا۔ تو ہمیں چونکہ باتیں زیادہ کرنے کی عادت ہے، ہمیں وہ پتہ ہے کہ اس کے اندر لطف ہے، اور بعض لوگوں کو باتیں سننے کی عادت ہوتی ہے، وہ فون کے اوپر یوں سمجھ لیں ہیلپ لائن ہوتے ہیں، لوگ ان کو اپنے سارے مسئلے مسائل بتاتے ہیں، اور جس دن کوئی انسان ان کو فون نہ کرے یا کوئی آ کے ان سے گفتگو نہ کرے وہ بے چین رہتے ہیں کہ آج کوئی کیوں نہیں آیا، کسی نے میرے سے کوئی بات کیوں نہیں کی، تو بے چین رہتے ہیں۔ تو یہ باتوں کی شہوت بھی انسان کے اندر ہوتی ہے، اور ایک جو مرد کا عورت کی طرف میلان ہے یہ بھی شہوت کہلاتا ہے۔ تو اس لیے اس شہوت سے انسان کو بچنا چاہیے۔ یہ چیز جب حد کے اندر رہتی ہے تب ٹھیک ہے، لیکن جب حد سے گزر جائے تب یہ انسان کے لیے پھر مضر ہوتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان شہوات کا علاج یہی ہے کہ انسان ہمت سے کام لے، اور حد الامکان جس ایسی چیزوں کے کھانے سے بھی پرہیز کرے جس سے شہوت کا غلبہ ہر وقت اس کے اوپر سوار رہتا ہے، اور دوسرا علاج فرماتے ہیں کہ وہ اپنی توجہ کو اس طرف سے ہٹا لے، یعنی کہ ایسی چیزوں سے اپنی توجہ کو ہٹا لے، منہ کو پھیر لے، اپنے قلب کا رخ صحیح کر لے، تاکہ انسان کے دل سے یہ خیالات ختم ہو جائیں۔ پھر اسی شہوت کی ذیل میں ایک اور گناہ آتا ہے جس کو خیالی زنا کہتے ہیں، فینٹیسی۔ ذکر و سلوک کے راستے میں سب سے زیادہ نقصان دہ گناہ یہی ہے، ہر وقت ذہن کے اوپر، ذہن کے اندر ایک پوری فلم چل رہی ہوتی ہے، ایک خیال آتا ہے، اس خیال کو جما کر انسان پوری فلم بنانا شروع کر دیتا ہے، سوچتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے، تو یہ انسان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے، سوچ کا گناہ۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان میرے پاس آیا اور آ کے مجھے کہنے لگا کہ حضرت میرے لیے دعا فرما دیں، میں نماز کے اندر کھڑا ہوا تھا، زنا کیسے کرنا ہے اس کی پلاننگ بنا رہا تھا، ہر وقت ذہن کے اوپر یہی سوچ رہتی ہے، اور یہ انسان کے لیے بہت خطرناک ہے۔ دیکھیں، انسان کا جو دماغ ہے وہ ایک چوراہے کی مانند ہے، جس طرح چوراہے کے اوپر ٹریفک نے آنا ہی آنا ہے، ہر طرف سے آئے گی، چاروں سمت سے آئے گی، اسی طرح دماغ کے اندر خیالات نے آنا ہی آنا ہے، کیونکہ دماغ کا کام ہی سوچنا ہے۔ اگر آپ یہ نیت کر کے بیٹھ جائیں کہ آج میں نے کچھ نہیں سوچنا، آپ نیت کر لیں میں نے کچھ نہیں سوچنا، تو بھی آپ کا دماغ یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں کچھ نہیں سوچ رہا، کیونکہ انسان کا دماغ ہی اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس نے ہر وقت سوچ میں رہنا ہے، تو اس کے اندر اچھے خیالات بھی آئیں گے، برے وساوس بھی آئیں گے، لیکن اچھا انسان وہ جو برے خیالات کو جھٹک دے، رفع دفع کر دے. آپ دیکھیں کہ چوراہے کے اوپر ٹریفک آتی ہے، اگر وہاں سے ٹریفک گزر رہی ہے تو یہ بری بات نہیں ہے. بری بات کیا ہے کہ ٹریفک وہاں پر جیم ہو جائے. اب ٹریفک جیم ہوگی تو قصور کس کا؟ جو وارڈن ہوگا، جو جہاں وہاں پر پولیس والا ہوگا، اس سے پوچھ گچھ ہوگی کہ بھئی تم نے ٹریفک کو رکنے کیسے دیا، تم نے چلائے کیوں نہیں رکھا. بالکل اسی طرح خیالات کا آنا برا نہیں ہے، خیالات کا آ جانا، اس کو جمع لینا، اس پر کہانی بنا لینا، یہ برا ہے. اگر خیال آئے اور انسان جھٹک دے، اس کے اوپر پوچھ گچھ نہیں ہے. اگر انسان اس کو جمع لے، پھر اس کے اوپر پوچھ گچھ ہوگی کہ بھئی تم نے کیوں جمایا، کیوں اس خیالات کو سوچتے رہے. تو اس لیے انسان ان گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے. حضرت مرشد عالم خواجہ غلام حبیب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے یہی سوال کیا کہ حضرت مجھے خیالی وساوس آتے ہیں، میں خیالی گناہ کے اندر ملوث ہو جاتا ہوں، تو اس کا کوئی علاج تجویز فرما دیں. تو حضرت نے بڑا جامع جواب دیا، سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، فرمایا فکر کی گندگی ذکر سے دور ہوتی ہے. فکر کی گندگی ذکر سے دور ہوتی ہے. جب انسان ذکر کی کثرت کرتا ہے تب اس انسان کی یہ سوچ بھی پاکیزہ ہو جاتی ہے. ہم لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ذکر کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ بھی پتا ہوتا ہے، لیکن ہم ذکر کی کثرت نہیں کرتے. ہماری کثرت ذکر کی کتنی ہے کہ اس عاجز کو ایک مرتبہ ایک متعلقین میں سے کسی نے فون کیا اور کہنے لگا کہ حضرت اللہ کی معرفت کیسے نصیب ہو. تو میں نے عرض کیا کہ آپ مراقبہ کریں. انہوں نے کہا آپ مراقبہ ذکر تو میں کرتی ہوں کرتا ہوں، لیکن اللہ کی معرفت کیسے نصیب ہو. کتنا ٹائم ہو گیا مراقبہ کرتے ہوئے؟ جی اتنے وقت سے میں مراقبہ کر رہا ہوں. تو میں نے کہا مراقبہ کتنا کرتے ہیں؟ روزانہ ایک منٹ کرتا ہوں. کہ سبحان اللہ، یہ ہماری حالت ہے. روزانہ کا مراقبہ ذکر ایک منٹ، اور ہمیں چاہیے کیا؟ اللہ سے اللہ چاہیے. ذکر کی کثرت اتنی کہ انسان اس کو دیکھے تو وہ سمجھ جائے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا اللہ کی یاد میں ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ اتنا اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہیں. ہر وقت انسان ذکر کی حالت میں رہے تب انسان کی سوچ بھی پاکیزہ ہو جاتی ہے. تو فکر کی گندگی ذکر سے دور ہوتی ہے. تو انسان اس کو دیکھے کہ میں نے اپنی سوچ کو کیسے پاکیزہ کرنا ہے. تو ایک بیماری کہ انسان کے اندر جو شہوت ہوتی ہے، انسان اس کو اپنے قابو میں کرے. یہ شہوت اللہ نے نعمت کے طور پر دی ہے کہ دنیا میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ نعمت ہے اگر جائز طور پر استعمال ہو. ناجائز ہو جائے پھر وہ جائز نہیں. گھر کے اندر چھری ہونا ایک نعمت ہے کہ انسان سبزی کاٹتا ہے، گوشت کاٹتا ہے، ضروریات زندگی ہیں ان چیزوں کا استعمال، وہ ٹھیک ہے، غیر قانونی بھی نہیں. لیکن اسی چھری سے کسی انسان کو مار دینا، یہ غیر قانونی بھی ہوگا اور گناہ بھی ہو جائے گا. تو شہوت کا ہونا برا نہیں ہے، اس کا استعمال جو ہے وہ انسان کو برا بنا دیتا ہے. تو استعمال اگر ٹھیک ہو تب یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. اور یہ شہوت انسان کو ذکر سے ہی کم کرے گی. جتنا ذکر کریں گے اتنا یہ کم ہوتی جائے گی. کم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بالکل ختم ہو جائے گی، عورت اس انسان کے لیے دیوار کی مانند بن جائے گی، بالکل نہیں. کم ہونے کا مطلب، ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شہوت شریعت کے دائرے کے اندر آ جائے گی. پھر انسان کو پتا ہوگا میں نے غیر محرم پر نظر نہیں اٹھانی. پھر انسان کو پتا ہوگا کہ میں نے گانے نہیں سننے، میں نے فلمیں نہیں دیکھنی. پھر انسان کو ہر چیز کا پتا ہوگا جو جو شریعت نے منع کیا ہے، وہ ہر چیز شریعت کے دائرے میں کرے گا. تو شہوت ختم ہونے کا یہ مطلب ہے. تو انسان کثرت سے جب مراقبہ کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، پھر اللہ اس کو یہ نعمت عطا فرما دیتے ہیں. انہی مہلک امراض میں سے ایک بیماری ہے غصہ، اور بعض لوگ اس کو بیماری نہیں سمجھتے. غصے کا آنا حد سے زیادہ یہ بھی انسان کے لیے ایک مہلک بیماری ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سرعت غضب امر طبعی ہے، اختیار سے خارج ہے. یعنی کہ غصے کا آ جانا یہ ایک انسان کی طبیعت ہے، اس کے اندر رکھ دیا گیا، نہ اس پر ملامت ہے، البتہ اس کے مقتضا پر عمل جبکہ حدود سے تجاوز کر جائے یہ مذموم ہے. غصہ آتا ہے، انسان ہے، اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے. اگر صحیح موقعوں پر غصہ آئے تو یہ نعمت ہے. اگر انسان کے اندر، حضرت والے صاحب فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے اندر غصہ نہ ہو تو انسان تو پھر بغیرت بن جائے. کیسے؟ اس کی بیوی دوسروں کے ساتھ ملوث ہے، صاحب کو غصہ ہی نہیں آتا. اس کی بیوی غیر سے باتیں کر رہی ہیں، صاحب کو غصہ ہی نہیں آتا. اس کی بیوی اس کے سامنے دوسروں کو گلے مل رہی ہے، ہاتھ ملا رہی ہے، صاحب کو غصہ ہی نہیں آتا. تو غصہ جب اس حد تک ہو تو پھر یہ غصہ اس کے لیے مشکل ہے. تو یہ غصہ نعمت ہے اگر شریعت کے دائرے میں رہے. بچوں کو سمجھانے کے لیے غصہ کرنا پڑتا ہے، سالکین کو سمجھانے کے لیے شیخ بعض اوقات غصہ کر لیتا ہے، لیکن وہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. والدین اپنے بچوں پہ غصہ کرتے ہیں، تو اسی طرح بڑے بھی اپنے چھوٹوں پر غصہ کرتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے. حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک انڈسٹریلسٹ کوئی ہمارے شیخ کو ملنے کے لیے آیا، تو حضرت اب اس کو کوئی بات سمجھانا چاہتے تھے، لیکن نیا آدمی تھا تو نئے آدمی کو ڈائریکٹ تو کوئی بات اس طرح سمجھائی نہیں جا سکتی. فرماتے ہیں میری قسمت، میں کسی کام کے لیے حضرت کی خدمت میں پہنچ گیا، اور حضرت نے مجھے دیکھا اور غصہ کرنا شروع کر دیا. تم کیسی زندگی گزار رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں قیامت والے دن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دکھانا ہے، کس چہرے سے ملاقات کرو گے، سنتوں کی تمہیں پرواہ نہیں ہے، گناہوں کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہو. فرماتے ہیں حضرت غصہ کرتے جاتے اور میں مسکرا کے، جی حضرت آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اور جو دوسرا آدمی تھا وہ خاموش بیٹھا تھا. فرماتے ہیں حضرت نے خوب ڈانٹا، ڈانٹنے کے بعد آخر نے فرمایا یہاں سے چلے جاؤ. فرماتے ہیں میں اٹھا اور دوسرے کمرے میں آیا اور میں رونے لگا کہ میرے اندر اتنی برائیاں ہیں، اللہ ان کو ٹھیک کر دے. تھوڑی دیر کے بعد اس آدمی نے حضرت سے اجازت مانگی تو حضرت نے اس کو رخصت کیا، اور پھر میرے پاس آئے کمرے میں، مجھے فرمانے لگے، آنکھوں میں آنسو، فرمانے لگے اللہ کی رحمت ہے کہ تمہیں ڈانٹنے والا کوئی شیخ تمہارے اوپر موجود ہے، ہم آج بھی اپنے شیخ کی کمی کو محسوس کرتے ہیں. 90 سال کی عمر ہے، مرشد عالم کا خطاب ملا، 32 سے زیادہ ممالک میں سفر کیا دین کی نسبت سے، لیکن اس عمر میں بھی کہہ رہے ہیں ہم شیخ کی کمی کو محسوس کرتے ہیں. خوش نصیب ہو کہ تمہیں ڈانٹنے والا کوئی موجود ہے، تمہیں روکنے ٹوکنے والا کوئی موجود ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ حضرت لوگ آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ آپ ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، روک ٹوک کرتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں. تو حضرت نے بڑا بہترین جواب دیا، فرمایا جب لوگ جانور بن کے میرے پاس آئیں گے تو پھر میں ان کو ذبح ہی کروں گا نا، وہ انسان بن کے میرے پاس آئیں تو مجھے روکنے ٹوکنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. تو اسی طرح شیخ ایک سرجن کی مانند ہوتا ہے. سرجن کوئی برائی نہیں کر رہا ہوتا، حالانکہ وہ انسان کا جسم چیر رہا ہوتا ہے، انسان کے دل کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، دل نکالتا ہے، خون اس کا نکل رہا ہوتا ہے. کوئی بھی بلیم نہیں کرتا کہ یہ سرجن کیا کر رہا ہے، ہر کوئی اس کا احسان مند ہوتا ہے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ اس کو آگے کرتے رہیں، یہ انسانیت کی خدمت ہے. اسی طرح شیخ کی ڈان ڈپٹ ایک سرجری کی مانند ہوتی ہے. دکھنے میں تو انسان کو لگتا ہے کہ یہ کیا ہے، لیکن انسان کے اوپر احسان ہوتا ہے. اگر اس کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ ہو تو انسان تو پھر جانوروں جیسی زندگی گزارے. تو اس لیے روک ٹوک کرنا یہ انسان کے لیے ضروری ہے. اب غصے کا علاج کیسے ہو؟ غصے کا علاج ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی جلال آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جایا کرتے تھے. صحابہ کرام چہرے انور کو دیکھ کر پہچانتے تھے کہ انار کی طرح سرخ ہو گیا ہے، اس کا مطلب ہے جلال کی کیفیت ہے. تو اسی طرح ہم بھی خاموش ہو جائیں. غصے میں ہم لوگ بولنا شروع کر دیتے ہیں، جب بولتے ہیں تو ایسے کلمات ادا ہو جاتے ہیں کہ انسان کئی مرتبہ نہ دنیا کا رہتا ہے نہ دین کا رہتا ہے. حضرت والد صاحب فرماتے ہیں میرے پاس ایک نوجوان آیا، آ کے کہتا ہے کہ حضرت بس غصے میں اپنی بیوی کو میں نے طلاق دے دی. حضرت والد صاحب نے فرمایا دنیا کا کوئی انسان دکھاؤ جس نے محبت میں دی ہو، سارے ہی غصے میں دیتے. تو اس لیے خاموش ہو جائیں، کوئی بات نہ کریں. جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے پھر انسان بات چیت شروع کر دیں. غصے میں انسان کفریہ کلمات بولنا شروع کر دیتا ہے، تو خاموش ہو جائیں. اور ایک علاج یہ ہے کہ انسان وضو کر لے. وضو عبادت ہے، تو جب انسان وضو کرتا ہے تو یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے عبادت ہونے کی وجہ سے. تو جب انسان کو اللہ کا قرب ملتا ہے تو اللہ تعالی رحمت برسا دیتے ہیں اور انسان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، شیطان کا جو غلبہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو انسان وضو کر لے. اور ایک علاج فرمایا کہ انسان اپنی جگہ کو بدل لے، اپنی کیفیت اپنی حیات کو بدل لے. اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے. تو کیفیت کا بدلنا انسان کے اس سے بھی غصہ ختم ہو جاتا ہے. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تدبیر جو ہے کہ کھڑا ہوا بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا لیٹ جائے، اہل لطائف نے اس میں ایک نقطہ بیان کیا. فرماتے ہیں کہ غصے کے رفع کرنے میں لیٹنے بیٹھنے کو کیا دخل کہ آدمی کھڑا ہے تو بیٹھ جائے. وہ اس لیے کہ جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو زمین سے دور ہوتا ہے، بعد ہوتا ہے. تو فرمایا جب انسان زمین کے قریب ہوتا ہے بیٹھنے کی حالت میں بنسبت کھڑے ہونے کی حالت کے، تو زمین کے اندر چونکہ عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، تو زمین کے قرب اور صحبت کی وجہ سے انسان کے اندر بھی عاجزی آ جاتی ہے اور غصہ ختم ہو جاتا ہے. اور بیٹھنے کی حال بجائے لیٹنے کی حالت زمین کے اور زیادہ قریب ہوتی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ انسان اپنی حیات کو بدل لے تاکہ اس کا یہ علاج ہو جائے. اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک اور علاج ہے، وہ یہ کہ گھر کے اندر ایک کاغذ کے اوپر لکھ کر ایسی جگہ پر لٹکا دے جہاں پر بار بار نظر پڑتی ہو. وہ یہ لکھے کہ خدا تعالی کو تجھ پر اس سے زیادہ قدرت ہے جتنی تجھ کو اس پر قدرت ہے. یہ انسان لکھ کے لگا لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا. کیوں؟ آگے فرماتے ہیں اس لیے کہ انسان کو غصہ ہمیشہ اپنے سے کمزور پر آتا ہے، طاقتور پر نہیں آتا. کیوں؟ پتہ ہے مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، اگر میں نے غصہ کیا تو وہ مجھے اکھاڑ کے رکھ دے گا. تو کمزور پر غصہ کرتے ہیں. اس لیے کہاوت ہے کہ ایک مرتبہ ایک ہاتھی بدمست ہو گیا اور اس نے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا اور قابو میں نہیں آتا تھا. تو ایک فیل بان جو ہاتھیوں کو پالنے والا ہوتا ہے، ان کا خیال رکھوالی کرنے والا ہوتا ہے، اس سے مشورہ کیا گیا. تو اس نے کہا کہ اس ہاتھی کے سامنے شیر لا کر کھڑا کر دو. جب شیر کو لا کر کھڑا گیا تو ہاتھی کی خود بخود مستی ساری کی ساری ختم ہو گئی، خاموش ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا تھا مجھ سے زیادہ طاقتور میرے سامنے کھڑا ہے. تو اس لیے انسان یہ سوچے کہ میرے پاس تو کوئی اختیار نہیں، اللہ کو جتنا اختیار ہے اللہ کو تو لا تعداد اختیارات ہیں، تو اس لیے میں کیا غصہ کروں؟ تو اس وجہ سے انسان اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر چیز میں برائی بھلائی دونوں میں موقع استعمال کے فرق سے ایک چیز خیر اور شر ہو جاتی ہے۔ موقع دیکھنا ہوتا ہے کہ اس نے اس چیز کو کس موقع پر استعمال کیا، وہ موقع بتا دیتا ہے یہ خیر تھا یا شر تھا۔ فرماتے ہیں اسی طرح غصہ حق تعالی نے مضطرب کر کے مضطرب کے لیے پیدا کیا، پس غصہ فی ذاتی ہی کوئی برائی نہیں بلکہ قصور کام لینے والے کا ہے، اس کا موقع استعمال نفس ہے کہ اس غصے کو اپنے نفس کے اوپر استعمال کرے، کیونکہ نفس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو اس لیے انسان یہ دیکھے کہ میں کس کے اوپر غصہ کر رہا ہوں، اور انسان اپنے غصے کا علاج کرے۔ اور ایک علاج یہ ہے کہ انسان غصے کی حالت میں پانی پی لے۔ جب انسان پانی پیے گا، ٹھنڈک محسوس ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے غصے کو ختم فرما دیں گے۔ اور ایک علاج یہ ہے کہ انسان یہ پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب انسان یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ شیطان کے حملے سے اس کو محفوظ فرما لیتے ہیں۔ تو یہ غصے کے مختلف علاج ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس فکر میں رہنا چاہیے کہ ہماری ان روحانی بیماریوں کو ختم کیسے ہو۔ اس میں سے آج دو بیان ہوئیں، ایک شہوت اور ایک غصہ، اور ان کا علاج بھی عرض کر دیا گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اندر سے یہ روحانی بیماریوں کو ختم فرمائے، اور ہمیں ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔